جزاکاللہ مولانا آصف قاسمی صاحب. ایک تو یہ چابی ملی ہے سزوکی کار کی، جن کی بھی ہو گمشدہ وہ حاصل کر لیں ہمارے انتظامیہ کے ڈیسک پہ. ہمارے اس سیمینار میں کچھ اور بھی معزز علماء کرام کو شریک ہونا تھا، ان کی طرف سے خاص طور سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، صدر وفاق المدارس اور محترم جامعہ فاروقیہ نے محترم ڈاکٹر صاحب اور دیگر علماء کرام کی خدمت میں سلام بھیجا ہے اور سیمینار کی کامیابی اور خیر و برکت کے نزول کی دعا فرمائی ہے. وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے شرکت نہیں فرما سکے، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے. اسی طرح سے آج کے سیمینار میں بناوری ٹاؤن کے مفتی نعیم صاحب کو بھی شریک ہونا تھا، لیکن وہ گزشتہ جمعے عمرے پر روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بھی شریک نہیں ہو سکے. ان کا بھی یہ پیغام آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب. آپ میں سے اکثر و بیشتر ان کے چہرے، ان کی آواز سے پہلے سے واقف ہیں. رویت حلال کمیٹی پاکستان کی اس کے چیئرمین ہیں، دارالعلوم نعیمیہ فیڈل بی ایریا کے مہتمم، ملک کے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. علوم دین کی اشاعت کے حوالے سے اور اتحاد ملت کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. میں دعوت دیتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رحمة للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تنظیم اسلامی کے امیر، محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب اور اسٹیج پر موجود لائق احترام و تکریم حضرات علماء کرام، اہل فکر و نظر، اور اسٹیج کے بالمقابل دین سے محبت اور دین کا درد رکھنے والے میرے تمام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منتظمین کرام نے ایک تو مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے کہ موضوع پر بات کی جائے، اور دوسرا وقت کی پابندی کا. تو موضوع انہوں نے بڑا جامع رکھا ہے اور وقت ہمیشہ محدود ہوتا ہے. تو فارسی شاعر نے کہا تھا کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن ترم کن ہوشیار باش. تو مشکل ہوتا ہے، لیکن مولانا عبدالرؤف صاحب نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ یہ وقت کی انکروچمنٹ انہوں نے نہیں کی، اور ان کا دامن ماشاءاللہ پاک ہے، تو تمغہ پابندی وقت تو ان کو مل جائے گا. میں دوسرے اہل علم کی تقاریر کو کبھی کاؤنٹر نہیں کرتا، لیکن ایک بات وضاحت کے لیے ہمارے محترم قاری محمد آصف قاسمی صاحب سے عرض کرنا ہے کہ یہ جو چونڈا کے محاذ کا اور فوجیوں کے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کی جو مت ہمارے ہاں واعظانہ یا کالمانہ انداز میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس کی کوئی واقعاتی حقیقی شہادت نہیں ہے. اور میں نے بہت سے جنرل سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس کو پھر اس طرح کے حملوں کے لیے ایک جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہوتا بھی تو یہ دلیل جواز نہیں بن سکتا. تو اس لیے اس کے بارے میں وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، کیونکہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب آئیں گے، ان کے پاس بھی قطعی شہادت ہو تو ضرور یہ اس کے بارے میں بیان کر دیں. میں نے ایک نہیں متعدد جنرل سے پوچھا ہے اس کے بارے میں، تو سب نے اس کی نفی کی ہے. موضوع ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ شریعت کا شریعت کیا اور اس کا نفاذ کیوں اور کیسے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب شریعت کے نفاذ کی بات کرنے چلے ہیں تو کسی معلق فضا میں نہیں، یا کوئی انٹارکٹیکا جیسا کوئی خالی براعظم ہمیں نہیں مل گیا کہ وہاں ہم جا کر بغیر کسی مزاحمت کے شریعت کا پودا لگائیں اور اس کی آبیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریویلنگ کنڈیشنز ہیں، یا جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جن حالات میں، جس طرح کے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، یہاں شریعت کیسے نافذ ہو سکتی ہے، تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھ کر بات کرنی ہوگی، تاکہ جو بھی بات ہو وہ اپلائیڈ ہو، اطلاقی ہو، صرف ایبسٹریکٹ یا مجرد انداز میں تخیلاتی نہ ہو. شریعت کیا ہے پہلا سوال تھا، تو بتا دیا کہ ما انزل اللہ اس کا نام شریعت ہے، اور ما اراک اللہ فاحکم بما اراک اللہ، ایک تو یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایک یہ کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. اسی طرح سے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر ہے، اور اسی کو پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، کہ حضور وحی ربانی کو یاد کرنے کے شوق میں جلدی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے، تو رب کریم نے فرمایا کہ جلدی یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کے سینے یا آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو اطمینان سے آپ پڑھ لیا کیجئے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس ٹیکسٹ کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. لہذا شریعت صرف قرآن کے ٹیکسٹ یا متن کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بیان کا بھی نام ہے. تو ظاہر ہے کہ جس پر یہ متن یا ٹیکسٹ یا کلمات مقدسہ متبرکہ نازل ہوئے ہیں، بیان بھی اسی پر نازل ہوا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ انا و انا اوتیت القرآن و مثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کی مثل حجت اور اسی کی مثل احکام مجھے سنت کی صورت میں دیے گئے ہیں. پھر جو حدیث مولانا سلفی نے بیان کی کہ اس کے ساتھ ساتھ اجتہد بالرأی، کہ صاحب علم اور صاحب دانش کی جو مخلصانہ رضائے الہی کے لیے فکری جد و جہد ہے، حق کو طلب کرنے کی، حق کو پانے کی، یا مسئلے کا حل نکالنے کی، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اور یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کا التزام لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کا التزام بھی لازم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر خلفاء راشدین سے مراد وہی ہوتی جو حضور کی سنت ہے تو وہ تو حضور کی سنت میں آ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت نے اجماع سے دین کے مسائل، خلفاء راشدین نے اجماع سے جو دین کے پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کیا وہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ سو ان سب کے مجموعے کا نام شریعت ہے اور یہی شریعت ہے۔ اب یہ کہ کیوں، اس لیے کہ ہمارے جو دائی ہیں انہوں نے قرآن کی سورہ المائدہ کی آیات 44, 45, 47 کوٹ کر دی ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یا احکام پر عمل نہ کریں تو وہ اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتے تو ظالم ہیں، اگر اپنی سرکشی کی وجہ سے نہیں کرتے تو فاسق ہیں، اور اگر اناد اور انکار کے باعث نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں۔ تو یہ حکم تو لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کافرون اور ظالمون اور فاسقون کے زمرے سے نکالیں، اور کیسے نکالیں گے کہ ما انزل اللہ کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کا انتظام کریں، انصرام کریں، سائی کریں، جہد و عمل کریں جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے۔ تو اس لیے شریعت کی اتباع بحیثیت مومن ہم پر لازم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ رسول ہم نے آپ کی جانب حق پر مشتمل، حق پر مبنی یا عین حق کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگہبان بھی ہے کہ اگر کوئی ان میں باطل کی آمیزش کر دے تو یہ قرآن بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اس کے ہوتے ہوئے ان کی خواہشات باطلہ کی پیروی نہ کیجئے۔ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعہ، ایک ضابطہ اور ایک منہاج اور طریق عمل مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہوتا کہ سب کو جبرن تکوینی طور پر ایک راستے پر ڈال دیا جاتا تو وہ ایسا کر دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں تھا، اس لیے اس نے تمہیں اختیار اور تمییز اور استصواب کا حق دیا۔ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اس لیے تاکہ جو نظام شریعت تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ فاستبقوا الخیرات، سو تم نیکیوں کی طرف بڑھے چلو، آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم، انجام کار تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کو۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جن امور میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیکا، اور وہی جس کی وہی ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا تھا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس دین حق کی طرف اے رسول تم دعوت دینے جا رہے ہو یہ مشرکوں کو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ یشتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی جانب اس کو چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی جانب رجوع کرتا ہے تو اسے ہدایت حق نصیب فرماتا ہے۔ تو دین اصل ہے، دین ایک ہے، اور دین کا آغاز سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام ایک ہی دین اسلام کے دائی تھے، اور اس دین سے مراد وہ بنیادی عقائد، بنیادی ارکان اور بنیادی اقدار ہیں، جیسے توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، حشر پر ایمان، ہر دور کی عبادات پر۔ تو یہ اقدار مشترکہ، عقائد مشترکہ تمام انبیاء کرام کی شرائع میں تھیں۔ لہذا دین کنٹینیویشن کا نام ہے، دین تسلسل کا نام ہے، دین ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا۔ شرع اور شریعہ یہ ہر دور کے تفصیلی احکام کا نام ہے جو مختلف انبیاء کرام کے شرائع میں ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، تا آن کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب شریعہ بھی غیر متبدل ہے قیامت تک، اب اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فائنل ورڈکٹ ہے، فائنل ورشن ہے، فائنل پیغام ہے، اور اب قیامت تک یہی پیغام قابل عمل رہے گا۔ انسانوں کو اس میں تغیر و تبدل کا قطن کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب میں تاریخ انبیاء و رسول علیہم السلام پر نظر ڈالتا ہوں تو دو انبیاء کرام حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ملتے ہیں جنہوں نے نظام سلطنت کو چلایا۔ اس کے بعد ختمی مرتبت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آتی ہے کہ آپ نے اپنے عہد میں دین کو ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر نافذ کیا، ایک مکمل کوڈ آف لائف کے طور پر نافذ کیا۔ لہذا مدنی زندگی میں جب اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا تو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس اسلامی ریاست کے سربراہ اللہ جل شانہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور پھر ایک جامع دین ہمارے پاس آیا کہ جو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط تھا اور محیط ہے اور محیط رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ الیوم اتممت اکملت لکم دینکم، کہ اب میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اکمال دین، اتمام نعمت، اور پھر اسلام کو دین کی حیثیت سے ایک فائنل سلیکشن کے طور پر اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اس کے سلیکشن کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اسلام کو تمہارے لیے سلیکٹ کر دیا ہے، تمہارا کام اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہاں تک تو باتیں قدر آسان تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نافذ کیسے کیا جائے, اور یہ اس دور کا یا شاید ہر دور کا سب سے مشکل سوال یہی ہے. اب ہم جب اس پر بات کریں گے تو جہاں ہم موجود ہیں وہاں سے ہمیں بات کرنی ہوگی, کیونکہ ہم نے تو آج نافذ کرنا ہے, ہم تو آج کے مکلف ہیں. تو آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں, جس زمین پر ہم کھڑے ہیں, اس پر ہم نے شریعت کو نافذ کرنا ہے. جن بندوں سے اور جس نظام سے ہمیں واسطہ ہے اس پر نافذ کرنا ہے. لہذا امیجنیٹری یا تخیلاتی یا یوٹوپیا کے انداز میں باتیں کرنے کا وقت یہ نہیں ہے, یہ عملی صورتحال سے ہم دوچار ہیں, اور عملی باتیں اور عملی حل ہم نے اس کا تلاش کرنا ہے. ویسے تو 57 ممالک ہیں, لیکن اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بھی خطہ زمین ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم دنیا کفر کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش کریں کہ دیکھو یہ دین اسلام ہے, یہ اس کی برکات ہیں, اگر تم بھی اس کے اندر آ جاؤ گے تو تمہیں بھی ایسی ہی راحتیں مل جائیں گی. تو ہم مسلمان شرمندہ ہیں, نادم ہیں, شرمسار ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اس لیے جب ہم کہیں باہر بھی جائیں اور اسلام کے فضائل بیان کریں, اسلام کے کمالات بیان کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, جو اکیڈمک اسلام آپ بتانے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو پریکٹسنگ اسلام ہے وہ ہمیں بتا دیجئے, ہم فالو کریں. تو اس کا جواب سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں ایک مرتبہ ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کے ہاں گیا تو میں نے کہا کہ ہمارے قاضی صاحب جب کبھی امریکہ کا دورہ کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امریکہ کا فیملی سسٹم ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے, اخلاقی نظام زوال پذیر ہو چکا ہے, اور اب وہ ریت کی دیوار پر کھڑے ہیں, کسی وقت بھی گرنے والے ہیں. تو میں نے کہا میں انتظار کرتا ہوں کہ لگتا ہے کہ اگلے دورے پر قاضی صاحب جائیں گے تو امریکہ تو ختم ہو چکا ہوگا, لیکن امریکہ پھر وہیں اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو کچھ ہم اپنے آپ کو فریب بھی دیتے ہیں. تو جب تک ہم خود فریبی سے نہیں نکلیں گے, ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار و اعتراف نہیں کریں گے, ان پر غلبہ بھی نہیں پا سکیں گے. ہماری خود فریبی یہ ہے کہ ہم اسلام تو لیتے ہیں قرآن کا, اسلام تو لیتے ہیں سیرت مصطفیٰ کا, اسلام تو لیتے ہیں فاروق اعظم کا, اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں بش کے ساتھ, ریگن کے ساتھ, اوباما کے ساتھ, گولڈن براؤن کے ساتھ, اور کہتے ہیں دیکھیے ہمارا اسلام کتنا سپر ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہم ریسلنگ کی کتاب کو پورا رٹ لیں, حفظ کر لیں, اور تمام ٹیکٹکس, تمام اس کی چالیں, تمام داؤں ہمیں زبانی یاد ہوں, اور ہم رنگ میں اتریں اور وہ ایک چانٹا مارے تو 10 میٹر دور جا کر گریں, اور ہم کہیں جی دیکھیے ہمیں تو سارے داؤ یاد ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ تو صرف داؤ کو یاد کرنے سے کشتی لڑنے میں آپ فاتح نہیں بن سکتے, جب تک کہ اس کو ایکسرسائز نہ کریں, اس کو پریکٹس نہ کریں, اس کو روب عمل نہ لائیں. لائیں گے تو پھر آپ رنگ سے دوسروں کو باہر پھینک دیں گے اور یہ کائنات آپ کی ہو جائے گی, لیکن اس وقت یہ کائنات آپ کی نہیں ہے. یہ کائنات خلق کے اعتبار سے اللہ کی ہے, اور اسباب کے اعتبار سے کسی اور کے پاس اس کے معاملات چل رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کے آئین کا تعلق ہے, ایک تو میں یہ کہوں کہ جو جدید جمہوری نظام ہے, چونکہ جو نظام جہاں سے خلق ہوتا ہے, جو ٹیکنالوجی جہاں سے آتی ہے, اس کی بنیادی جوہر ایسنس اور فکر وہ اس کے اندر پیوست ہوتی ہے. تو یہ جمہوری نظام چونکہ مغرب سے آیا ہے, لہذا اپنے جوہر کے اعتبار سے, اپنی روح کے اعتبار سے یہ سیکولر ہے, اور یہ اپنی روح کے اعتبار سے یہ خالص اسلامی نظام نہیں ہے. اور اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک شیخ العدیز, شیخ القرآن, شیخ الکل, چیف جسٹس آف پاکستان, سب سے بڑے صاحب تقویٰ, اور جس نے 100 قتل کیے ہوں اس کے ووٹ کیا کی ویلیو ہے؟ تو جب ایک ویلیو ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ خیر کیسے غالب آ سکتی ہے؟ تو اپنی روح کے اعتبار سے تو یہ نظام سیکولر ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. میرے پاس حزب التحریر ہیں اور المہاجرون کے نوجوان ہیں لنڈن میں، اور بڑے اور ان وہ بھی جب دنیا میں مسلمانوں کو ہر جگہ جلتا لٹتا پٹتا مرتا دیکھتے ہیں تو ریئیکٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کو کرش کر دیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ خواہشات سے تو کرش نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے جی خلافت کا نظام جو ہے اس کے لیے آئیے ہم کھڑے ہوں. میں نے کہا آپ کتنے عرصے سے؟ انہوں نے کہا اتنے عرصے سے. کتنی تیاری ہو گئی؟ تو اتنے افراد ہیں. میں نے کہا قائم ہو جائے گا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن بتائیں کہ وہ خلیفہ کہیں دمشق کے مینار پر نازل ہوگا، یا اچانک ہم کسی کھلے میدان میں جائیں گے تو وہاں میں مل جائے گا، اس کو پکڑ کے سر پہ بٹھا دیں گے. تو اس وہ خلیفہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے منتخب کریں گے، کیسے تلاش کریں گے؟ جب اس کے لیے کسی سسٹم کی بات آپ نہ کریں تو صرف تخیلاتی باتوں سے بھی تبدیلی نہیں آتی. تو اس لیے یہ نظام ہے. آئین ہمارا اپنی کنوکشن اور کمٹمنٹ کے اعتبار سے اسلامی بھی ہے، لیکن کل اسلام اس میں نہیں ہے. اس چنانچہ جسٹس نسیم حسن شاہ کی عدالت میں جب گیا کہ صدر کو عدالت میں بلایا جائے، کیونکہ قرآن و سنت کے تابع ہے آئین، اور قرآن و سنت میں صدر کو یا وزیر اعظم کو یا کسی کو کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئین کے جو آرٹیکل ہیں وہ ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت کی بالادستی کا آرٹیکل اپنی جگہ کھڑا ہے، اس طرح سے صدر اور وزیر اعظم کے جو استثناء کا آرٹیکل ہے وہ بھی کھڑا ہے. تو یہ قرآن و سنت کی بالادستی کا آرٹیکل جو ہے وہ صدر کے تمرد کو گرا نہیں سکتا. تو جب یہ گرا نہیں سکتا تو اس کو اس آئین کو مکمل اسلامی ہم نہیں کہہ سکتے. مکمل اسلامی تو تب کہیں گے کہ اس کے راستے میں جو کچھ آئے اس کو مسمار کر دے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف احکام جو ہے کامرانی کے ضامن ہوتے تو پھر تو قرآن ہی کافی ہمارے لیے، ہم قرآن کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور غالب ہوتے چلے جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس سسٹم کو جس انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ نافذ کریں گے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس کو آپ مقتدرہ کہتے ہیں. تو ایک مصیبت یہ ہے کہ آئین غالب اسلامی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کل سیکولر ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ہم ایک ہوائی جہاز کا ماڈل بنا لیں اور اس میں موٹر کار کا انجن ڈال دیں اور پھر اس کو چلائیں تو کیا اڑنے لگے گا؟ تو اڑے گا تو تب کہ جب اس میں ہوائی جہاز کا انجن ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ نظام کا انجن ہوتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سیکولر ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے فکری اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے، اسٹرکچر کے اعتبار سے، انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، اس کے جو کمپوننٹ ہیں وہ سیکولر ہیں. افراد کی بات نہیں کرتا، چند افراد کئی اچھے بھلے ہر جگہ مل جاتے ہیں، لیکن ہم کلیکٹیو سسٹم کی بات کرتے ہیں. لہذا یہ سسٹم بہت بڑی رکاوٹ ہے. لہذا اس سسٹم میں آپ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی صدر پاکستان بنا دیں تو یہ بھی فیل ہو جائیں گے، کسی اور شیخ القل کو بنا دیں تو وہ بھی فیل ہو جائیں گے. تب تا وقت کہ ان کو اپنا انجن لگانے کی اجازت نہ مل جائے، اختیار نہ مل جائے کہ جو نظام یہ نافذ کرنے جا رہے ہیں تو اس نظام کو چلانے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے. امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن ایک پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم لے کر کم از کم آتا ہے جو تبدیلیاں لاتا ہے. بنیادی تبدیلی تو نہیں ہے. تو ایک بنیادی خرابی یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے لائیں. ایک نظریہ یہ تھا کہ جی بندوں کی اصلاح کرو، چنانچہ تبلیغی جماعت نکلی. اب 150 سال میں یا 200 سال میں کتنوں کی اصلاح ہو گئی ہے. پھر وہ سفید پگڑی والے تھے پر ہمارے ہرے پگڑی والے دوست نکلے، ان کو بھی 30 سال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کتنے بندوں کی اصلاح کر دی. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بھی نظریہ یہ تھا کہ یہ اس سیاست کی گندگی میں، سیاست تو ویسے فساد نہیں ہے کیونکہ سیاست تو سنت انبیاء ہے، حدیث پاک میں کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی انبیاء کرام کیا کرتے تھے. اب چونکہ آج کل ہمارے ہاں عیاری، مکاری، فریب، خیانت، لوٹ مار اور سیاست ہم مانا ہو گئے ہیں، لہذا سیاست ایک گالی بن گئی ہے. تو شریف آدمی کو اپنی صفائی کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں. تو اصل سیاست تو مقدسہ ہے، اصل سیاست تو متبرکہ ہے، اصل سیاست تو انبیاء کرام کا مشن ہے، اصل سیاست تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے رسول نے اور ان کے خلفاء نے اسلام کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا. تو اس لیے جب کبھی بات ہوتی ہے تو سیاست جو موجود ہے. اب میرا یہ خیال ناقص ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یا دونوں قسم کی، ان کو قبول کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ نظام کو کچھ نہیں کہتے، ظالم کو ظالم نہیں کہتے، قاتل کو قاتل نہیں کہتے، مفسد کو مفسد نہیں کہتے، لٹیرے کو لٹیرا نہیں کہتے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے کو غاصب نہیں کہتے، سب کو جنت میں لے جاتے ہیں. اس لیے ضیاء الحق کے زمانے سے یہ حکمرانوں کا طریقہ ہو گیا کہ آخری دعا میں ضرور جاؤ، لہذا ہیروئن والا، دوسرا، تیسرا، سارے کام، سود والے سب وہاں موجود ہیں کہ اس دعا میں شریک ہو کر جنت میں جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. اگر دعوت یہ تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی بھی اپنے وقت کے ظلم کو ظلم کہے، فساد کو فساد کہے، مفسد مجرد فساد کو فساد کہنا آسان ہے، لیکن فاسد کو مفسد کہنا مشکل ہے. سمجھے؟ وقت کے ظالم کو ظالم کہنا یہ بہت مشکل کام ہے. نماز کی دعوت دینا آسان کام ہے، لیکن قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں کو روکنا یہ مشکل کام ہے. تو جب منکرات سے وہ تعرض نہیں کرتے، اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو اور بھی کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لو تاکہ ہماری جان چھوٹی رہے اور ہمیں کچھ نہ کہو. دوسرے ہمارے جو دوست سیاست میں ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہمارے مفادات کا تحفظ امریکہ کی ذمہ داری ہے، لہذا صبح اٹھو تو امریکہ کو گالیاں، سونے سے پہلے بھی اسے گالیاں. بھائی امریکہ والوں کا یا وہاں کی حکومت کا جو منشور ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پریزرو کرنا، جو بھی ان کا ہے، ہمارا تحفظ کرنا نہیں ہے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنی خرابیوں کی روزانہ لسٹ بنانی چاہیے، ان کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب تک ہم اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈال کر مطمئن ہوتے رہیں گے تو ناکامیوں کا ازالہ ہو نہیں پائے گا. ہمیں خود اپنے آپ کو مسئول بنانا پڑے گا، خود اپنے آپ کو مکلف ماننا پڑے گا، خود اپنے آپ کو جواب دہ بنانا پڑے گا، تب ہے. اب میری آخری گزارش یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے، جس سے ڈاکٹر صاحب کو اختلاف ہے، کہ اس نظام کو سیٹ اسائڈ کر دو اور اپنا الگ تھلگ لوگوں کی تطہیر کا کام شروع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی طاقت پالی کہ اپنے وقت کے باطل کو چیلنج کریں تو آپ نے چیلنج کر دیا، آپ کے اس کے مقابل آ گئے. آپ بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، خندق میں بھی آئے، اور اقدام کر کے تبوک کی طرف بھی آپ گئے. تو لگتا ہے کہ اتنی طاقت مل جائے، میں نہیں کہتا کہ طاقت کم ہو اور اپنے آپ کو ویسے ہی تباہ کرنے کا شوق ہو، لیکن اتنی طاقت مل جائے تو پھر جد و جہد کرنا عملی نظام کو بدلنے کی ضروری ہے. لیکن جب تک ہم اس قابل نہیں ہوتے، اگر اس نظام کو ہم انہی لٹیروں کے حوالے کرتے ہیں تو لوٹ مار کریں گے. مثلا میری اور ڈاکٹر صاحب کی بات کی وہ قیمت نہیں ہے جو اندر کھڑے ہوئے شخص کی بات کی قیمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اندر کھڑا ہونے والا جو ہے وہ سب سے بڑا سیکولر سیاستدان بن جائے اور سب سے عیاری کی سیاست کرنے لگ جائے، فتول لمن غیر الدین کا مستاق بن جائے. لیکن اچھا، اندر بھی عجیب بات ہے، 73 میں ہمارے آدمی 5-7 تھے، تو ایک بھٹو جو ایک نابغہ تھا، جو کہ کوئی ایول جینیس کہتا تھا، کوئی اچھا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، لیکن ایک اسلامی آئین بنانے میں کامیاب ہوئے، قادیانیوں کے ارتداد میں کامیاب ہوئے، اور اب پچھلی اسمبلی میں جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دینی قوت تھی ان کے ہوتے ہوئے یہ 17ویں ترمیم پاس ہو گئی اور 60 عورتیں جبری اسمبلی میں لا کے بٹھا دی گئیں جو دنیا کی کسی جمہوریت میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے۔ اچھا پھر غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں تم نے دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا ہے، ہم جوائنٹ میں جاتے ہیں، حالانکہ ہم چیختے رہے کہ جوائنٹ میں نہ لے جاؤ، لیکن پھر جوائنٹ میں گئے تو وہاں بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد مخصوص سیٹیں ان کو عطا کر دی۔ اب آپ کا جو اسلام کا بل پاس ہوگا اس میں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے تو شاید آپ کو مل جائے، نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں 17 کروڑ مسلمان یا 18 کروڑ ہیں یا کم ہیں، ان کی ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں ریزرو سیٹس ہیں۔ ہم عجیب طرح کی مخلوق ہیں اس آسمان کے نیچے، میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ اچھا اسی طرح سے دنیا میں جب جمہوریت مطلقی کی بات ہوگی تو ریزرو سیٹ کی کیا بات ہے، لیکن اس کو تقویت دینے میں ہمارے ان دینی قوتوں کا ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب شاید آئندہ 100 سال تک ان عورتوں کو اس ایوان سے نکالا نہیں جا سکے گا، کوئی انقلاب آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بغیر نکالنا مشکل ہے۔ تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس نظام کے اندر جو تھوڑا بہت حصہ آپ لے سکتے ہیں اس کو خالی نہ چھوڑیں، خانہ خالی را دیوگیرن، اور اس میں بھی اسٹرگل کریں اور باہر رہ کر بھی اسٹرگل کریں۔ باہر کی جد و جہد بھی جاری رہنی چاہیے، اندر کی جد و جہد بھی جاری رہنی چاہیے۔ ابھی یہ اس میں چیف جسٹس کا آیا ہے بحالی کا، عوامی طاقت سے بحال ہوا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو مؤثر حصہ تھا اس نے رکاوٹ نہیں ڈالی یا اس میں اپنی مرضی کو غائبانہ ڈال دیا تب ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ویسے ہی ہو گیا ہے تو اس غلط فہمی سے بھی ہمیں نکل جانا چاہیے۔ آپ نے جو اپنے لکھا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کو پرمننٹ کیا جائے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو ختم کر دیا جائے، اس میں علماء موجود نہیں ہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے، آج تک ایک بھی حد شرعی اس کے ذریعے نافذ نہیں ہو سکی۔ اور ڈاکٹر صاحب 30 جون 2002 کو جو سود کا ٹرن ڈاؤن ہوا تھا اس کو یہ فیڈرل شریعت کورٹ شروع بھی نہیں کر سکی اور کبھی نہیں کر سکے گی، اور وہاں بھی وہی بندے لا کے بٹھائے گئے تھے جو یہ کام کر کے انجام دیں۔ میرے نزدیک متبادل یہ ہے کہ اب جب کہ شریعت کا وہاں سے مطالبہ شروع ہوا اور بندوق کے زور پر انہوں نے کہا کہ ہم نظام عدل کو نافذ کرتے ہیں، اگرچہ اس کی کوئی شرعی قانونی حیثیت نہیں اب تک جو کچھ بھی ہے معاہدہ، لیکن میں کہتا ہوں پھر ایسا کرو کہ تمام درجے کی عدالتوں میں صحیح اور علماء پر قضات بٹھا دو انہی اختیارات کے ساتھ، اور کم از کم پہلے مرحلے میں قوم کو اختیار دے دو کہ اسلام کا فیصلہ چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ اور لادینیت کا فیصلہ چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ، لیکن پھر ٹریک بدلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوات مالاکنڈ دیپ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا ہیں، اور جب اگر پاکستان کے کسی ایک سیٹلڈ حصے میں شریعت نافذ ہو سکتی ہے جس کو اسمبلی نے قرارداد کی شکل میں مانا ہے تو مجھے بھی شریعت چاہیے، مسلمان صرف وہیں تو نہیں ہے نا۔ اور انہوں نے کہا جی اس لیے کہ لوگ سستا انصاف اور فوری انصاف چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ باقی 17 کروڑ نے درخواست لے کر دی ہے کہ حضور ہمیں تو مہنگی انصاف چاہیے اور فوری تو بالکل نہیں چاہیے، چوتھی نسل تک بھی مل جائے، لہذا کم از کم اس مسئلے کو ہم لے کر چلیں کہ ایک اصولی طور پر بادل ناخواستہ بندوق کی طاقت کے نوک کے نیچے، اور ابھی قانونی اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے بتا دوں، تم نے مانا ہے تو اس کو اس سسٹم کو پورے ریاست کے نظام میں انڈکٹ کر دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک یہ عارضی ہو وہ مستقل ہو، اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہ اس کی حیثیت ہو، جیسا آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے لکھا ہے ویسا ہی تمام لیول پر، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں اور نیچے لیول پر شرعی قضات ہوں، لیکن وہ بھی کسی ایک برانڈڈ شریعت کے نہ ہوں، مسلمہ ہوں، اور لوگوں کو اختیار مل جائے کہ شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا دوسرا چاہتے ہیں، اور ان کو آپشن مل جائے، جو ایک مرتبہ شرعی فیصلے میں انٹر ہو جائے اس کو پھر قانونی طور پر اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، اور آخری ٹریک تک وہ جائے۔ اور ابھی میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے چیف جسٹس جو بڑے متحرک ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے ضابطۂ قانون یہ موجود ہے تب تک جسٹس ایکسپیڈائٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ضوابط رابطہ کار کو تبدیل نہیں کریں گے تو جلدی فیصلے نہیں ہو پائیں گے. جلدی فیصلہ چاہیے تو پروسیجرل لا جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا, اور یہی لا ہمارے وکلاء دوستوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے, سب کے ہاتھوں میں ہے. اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اسپیڈی جسٹس نہیں مل سکتا. چیف جسٹس دن رات ایک کر دیں تب بھی نہیں مل سکتا, کوئی اور کر دے تب بھی نہیں مل سکتا. ضابطہ قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وما علی الا البلاغ المبین.